پھر ایک اور جھوٹ اور افتراء میرے پر آپ نے اپنے اشتہار میں یہ کیا ہے کہ گویا میں سچ مچ اپنے علم یقینی اور قطعی سے بخاری اور مسلم کی بعض احادیث کو موضوع سمجھتا ہوں۔ حضرت، میرا یہ قول نہیں، معلوم نہیں کہ آپ کیوں اور کس وجہ سے اس قدر افتراء میرے پر دھاپ رہے ہیں اور کب سے جال سازی کی مشق آپ کو ہو گئی ہے۔ میں تو صرف اس قدر کہتا ہوں کہ اگر بخاری اور مسلم کی بعض اخباری حدیثوں کے اس طرز پر معنی نہ کیے جائیں جو قرآن کے اخبار سے مطابق و موافق ہوں، تو پھر اس صورت میں وہ حدیثیں موضوع ٹھہریں گی۔ کیونکہ اصول فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ
انما یرد خبر الواحد من معارضۃ الکتاب۔
میں نے کب اور کس وقت کہا تھا کہ در حقیقت قطعی اور یقینی طور پر فلاں فلاں حدیث بخاری یا مسلم کی میرے نزدیک موضوع مولوی صاحب حیا اور شرم شعبہ ایمان ہے، فاتقوا اللہ وکونوا من المومنین۔ پھر آپ اپنی ٹانگ خشک ہونے کی خواب سے نیم انکار کر کے لکھتے ہیں کہ یہ نقل کذب اور افتراء سے خالی نہیں۔ آپ کا یہ مکررانہ فقرہ صاف دلالت کر رہا ہے کہ کسی قدر اس بیان کی صداقت کا آپ کو اقرار ہے، کیونکہ آپ کا چھپا ہوا یہ منشا ہے کہ اس خواب کو جیسا کہ نقل کیا گیا ہے وہ صورت نقل افتراء سے خالی نہیں۔ کیونکہ آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ یہ نقل سراسر افتراء ہے، بلکہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ نقل افتراء سے خالی نہیں، جس سے معلوم ہوا کہ دال میں کالا ہے۔ اور ضرور آپ نے اس قسم کی خواب دیکھی ہے، وہ اس میں ٹانگ خشک ہو یا ہاتھ خشک ہو یا اور امور زائدہ ساتھ لگے ہوئے ہوں۔ حضرت، آپ نے یہ خواب ضرور دیکھی ہے، آپ کا یہ پہلودار فقرہ ہی دلالت کر رہا ہے کہ ضرور آپ نے ایسی خواب دیکھی ہے۔ بھلا ذرا قسم تو کھاویں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اور میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ آپ کبھی قسم نہ کھاویں گے، کیونکہ یہ دعویٰ سراسر دروغ ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو لاہور میں ایک جلسہ مقرر کر کے حاضرین کے سامنے قسم کھا لیں کہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، اور حاضرین میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو ایسی روایت سے تعلق ہے۔ جس وقت آپ مجھے قسم کھانے کے لیے اطلاع دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، تا آپ کی ایمانداری اور صداقت شیاری دیکھ لوں کہ کہاں تک آپ کو کذب اور افتراء سے پرہیز ہے۔ تب تسلی رکھیں کہ ساری حقیقت کھل جائے گی اور آپ کی راست گوئی کا آپ کے شاگردوں پر بھی نمونہ ظاہر ہو جائے گا، اور جو آپ نے اس عاجز کی نسبت اپنی چند خوابیں تحریر کی ہیں، اگر وہ صحیح بھی ہیں تب بھی ان کی وہ تعبیر نہیں جو آپ نے سمجھی ہے، بلکہ بسا اوقات انسان دوسرے کو دیکھتا ہے اور اس سے مراد اپنا نفس ہی ہوتا ہے۔ معبرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا کسی نبی کو خواب میں نابینا یا مجزوم یا کسی حیوان کی شکل میں دیکھے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ یہ دیکھنے والا خود ان آفتوں میں مبتلا ہے۔ مثلاً اگر اس نے کسی مقدس آدمی کو یک چشم دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ دین میں وہ آپ ہی ناقص ہے، اور اگر مجزوم دیکھا ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ آپ ہی فساد میں پڑا ہوا ہے، اور اگر اس نے نبی کی مسخی صورت دیکھی ہے تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ وہ آپ ہی اپنے دین میں مسخی صورت رکھتا ہے۔ کیونکہ مقدس لوگ آئینہ کی طرح ہوتے ہیں، انسان جو کچھ ان کی شکل اور وضع میں اپنی رویا میں فرق دیکھتا ہے، در حقیقت وہ عیب اس کے اپنے وجود میں ہی ہوتا ہے، اور جس بدعملی میں اس کو مشاہدہ کرتا ہے در حقیقت اس کا آپ ہی مرتکب ہوتا ہے۔ تعبیر رویت ابرار میں یہ اصول محکم ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک مدت کی بات ہے کہ ایک نے میرے پاس بیان کیا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ نعوذ باللہ نابینا تھے۔ میں نے کہا کہ تم ابراہیم کی سنت کا منکر اور اس کے دیکھنے سے نابینا ہے۔ ایسا ہی ایک ہندو بڈھے نے بیان کیا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح کو میں نے مجزوم دیکھا ہے۔ میں نے اس کی تعبیر کی کہ تیری بددینی ناقابل علاج ہے، تو کسی عیسیٰ دم سے اچھا نہیں ہوگا۔ ایک نے میرے پاس بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نیلا تہبند باندھا ہوا ہے اور باقی بدن سے ننگے ہیں اور دال روٹی کھا رہے ہیں۔ میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ دیکھنے والے کو غم اور فقر و فاقہ آئے گا اور اس کا کوئی دستگیر نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دفعہ میرے استاد مرحوم مولوی فضل احمد صاحب نے میرے پاس بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کوٹھری میں اسیروں کی طرح بیٹھے ہیں جس میں آگ اور بہت سا دھواں ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ گرد گرد اس کوٹھری کے پہرے داروں کی طرح عیسائی کھڑے ہیں، اور مولوی صاحب بہت متوحش تھے کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ تب خدا تعالیٰ نے فلفور میرے دل پر القاع کیا کہ یہ سب دیکھنے والے کا حال ہے جو اس پر ظاہر کیا گیا۔ وہ بے ایمان ہو کر مرے گا اور آخر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور عیسائیوں میں مل جائے گا۔ مولوی صاحب اس تعبیر کو سنتے ہی باغ باغ ہو گئے اور مارے خوشی کے چہرہ روشن ہو گیا اور فرمانے لگے کہ یہ خواب پوری ہو گئی۔ اور تھوڑا عرصہ ہوا کہ وہ شخص اس خواب کے دیکھنے کے بعد عیسائی ہو گیا۔ یہاں نشان دے کر حاشیے میں حضور نے فرمایا ہے،
نوٹ، رسالہ کامل التعبیر کے صفحہ 26 میں لکھا ہے کہ اگر کھسے بیرد کے اندام از اندام ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھم بود آن نقصان نقصان دین بینندهی باشد۔ ابن سیرین رحمه الله گوید که اگر کسی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ناقص بیند آن نقصان به بینندهی باز گردد۔ دیکھو رساله کامل التعبیر صفحه 26۔
پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، غرض اس بات میں میں صاحب تجربہ ہوں، مولوی صاحب کو چاہیے کہ ڈریں اور توبہ کریں کہ ان کے آثار اچھے نظر نہیں آتے، یہ ان کی ساری خوابیں ان کی پہلی خواب کی معید ہیں، رہا یہ عاجز تو میری صداقت یا عدم صداقت کا امتحان آسان ہے، صرف بہودہ خوابوں سے میرے پر کوئی الزام نہیں آ سکتا، اگر فرض کے طور پر مولوی صاحب کی خوابیں میری طرف منسوب کی جائیں تب بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دشمن اپنی دشمنی کے جوش میں اپنے مخالف کو خواب کی حالت میں کبھی سانپ کی شکل میں دیکھتا ہے اور کبھی کسی اور درندے کی شکل میں، اور یہ قانون قدرت ہے جو اس پر طاری ہوتا ہے، ممکن ہے کہ ایک اس کا دشمن اس کو سانپ کی شکل میں نظر آوے یا کسی درندہ وغیرہ کی شکل میں، کیونکہ عداوت کی حالت میں ایسی تمثیلات خود طبیعت عدوانہ اپنے جوش سے پیدا کر لیتی ہے، یہ نہیں کہ اس مقدس کی اصل شکل یہی ہوتی ہے، بعض اوقات حیوانی شکل قابل اعتراض بھی نہیں ہوتے۔ حضرت مسیح بعض پہلے نبیوں کو برہ کی شکل پر نظر آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو گائیوں کی شکل پر دیکھا، اور یہ بات یعنی یہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ میری صداقت یا عدم صداقت کا امتحان آسان ہے، اس کی زیادہ تفصیل یہ ہے کہ میرا تو خدا تعالیٰ کے اعلام و افہام سے یہ دعویٰ ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ ایک طرف ہوں اور ایک طرف یہ عاجز ہو اور آسمانی امور کے انکشاف کے لیے ایک دوسرے کے قرب اور وجاہت عند اللہ کا امتحان کریں تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں ہی غالب آؤں گا۔ خداوند علیم و حکیم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج تک صدا نشان آسمانی میرے پر ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ ان نشانوں کے دیکھنے والے موجود ہیں۔ میں نے 31 جولائی 1891 کے خاتمہ مضمون میں عام طور پر سنا دیا تھا کہ میرے نشانوں کے دیکھنے والے اسی مجلس میں موجود ہیں، اگر چاہو تو حلفاً ان سے تصدیق کرا لو، مگر آپ نے دم نہ مارا۔ پھر میں نے آواز بلند سے 300 آدمی کی مجلس میں، جن میں بعض عیسائی صاحبان اور ایڈیٹر صاحب پرچہ نور افشاں بھی موجود تھے، یہ بھی سنا دیا تھا کہ مولوی صاحب کو اگر اپنے اہل باطن ہونے کا گمان ہے تو 40 دن تک میرے ساتھ مقابلہ کے طور پر خدا تعالیٰ کی جناب میں توجہ کریں، اگر میں آسمانی امور کے انکشاف اور نشانوں کے ظہور میں مولوی صاحب پر غالب نہ آیا تو جس ہتھیار سے چاہیں مجھے ذبح کر دیں۔ لیکن آپ نے اس کے جواب میں بھی دم نہ مارا، اگر آپ کو بھی سچی خوابیں آتی ہیں، ازغاث سہلام نہیں اور اعتماد کے لائق ہیں، تو میرے مقابل پر آپ کیوں چپ رہے؟ یا آپ کے دروغ بے فروغ پر اس سے زیادہ کوئی اور دلیل ہوگی؟ اور میں تو اب بھی حاضر ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، یقیناً یاد رکھیں کہ وہ نور جو آسمان سے اترا ہے آپ کی منہ کی پھونکوں سے بجھ نہیں سکتا، آپ اپنے منہ کی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ پھونکے مارتے مارتے ایک شعلہ اٹھے اور آپ کے منہ کی مسخی صورت بنا دے۔ من آدھا کی حدیث آپ کو یاد نہیں، جس کو ارادت کی راہ سے میری طرف لکھا کرتے تھے، اب آپ نے مجھے مفتری بنایا، کاذب قرار دیا، مکار نام رکھا، دجال کے اسم سے موسوم کیا، مگر اپنے ہی ریویو کی وہ عبارتیں آپ کو یاد نہ رہیں جو آپ براہین احمدیہ کے ریویو نمبر 6 جلد 7 میں لکھ چکے ہیں، چنانچہ آپ بغرض تعریف و توصیف کتاب موصوف کے صفحہ 284 میں لکھتے ہیں، مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں ہمارے معاصرین ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن بلکہ اوائل عمر کے ہمارے ہم مکتب ہیں، اس زمانہ سے آج تک خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری ہے، صفحہ 284۔ مؤلف براہین احمدیہ مخالف و موافق کے تجربہ اور مشاہدہ کی روح سے واللہ حسیبہ شریعت محمدیہ پر قائم اور پرہیزگار و صداقت شعار ہے، صفحہ 169۔ کتاب براہین احمدیہ بریکٹ میں ہے یعنی تالیف اس عاجز کی، ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی، اور اس کا مؤلف اسلام کی مالی و جانی و قلبی و لسانی و حالی و قالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جس کی نظیر پہلی کتابوں میں بہت ہی کم پائی گئی ہے۔ اے خدا، اپنے طالبوں کے رہنما، ان پر ان کی ذات سے، ان کے ماں باپ سے، تمام جہان کے مشفقوں سے زیادہ رحم کر، اور اس کتاب کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اور اس کی برکات سے مالا مال کر دے، اور اس خاکسار شرمسار گناہگار کو بھی اپنے فیوض و انعامات اور اس کتاب کی اخص برکات سے فیض یاب کر۔ آمین۔ وللارض من کاسل کرام و نسیم۔ صفحہ 348۔ اب حضرت سمجھ کر اور سوچ کر جواب دیں کہ یہ عبارتیں میرے حق میں آپ ہی کی ہیں یا کسی اور کی، اور یقیناً سمجھیں کہ آپ کی دعا کے موافق سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کا میرے پر رحم ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ ہرگز مجھے ضائع نہ کرے گا۔ آپ کی قسمت میں لغزش تھی، سو وہ وقوع میں آ گئی، جو پیالہ ابتدا سے آپ کے لیے مقدر تھا آپ کو وہ پینا پڑا۔ کیا آپ کو میں نے ان سب باتوں سے پہلے خبر نہیں دی تھی کہ آپ کے لیے مقدر ہے کہ آپ مخالفت پر کھڑے ہو جائیں گے اور صدق اور راستی کو چھوڑ دیں گے؟ سخت بدقسمت وہ انسان ہے جو راست باز کو مکار سمجھے، نہایت بد نصیب وہ شخص ہے جو صدیق کو کذاب خیال کرے۔ آپ اپنے اشتہار کے اخیر میں پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ گویا میں بخاری اور مسلم سے منکر ہوں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اشاعت السنہ میں بخوبی ظاہر کیا جائے گا، تو میری طرف سے گزارش ہے کہ یوں تو مجھے اور ہر یک سمجھدار کو یہی امید ہے کہ آپ اسی طرح دفعہ وقت کے لیے زائد اور بے تعلق باتوں میں اپنے پرچہ اشارت السنہ کو اسی طرح کرتے رہیں گے اور اصل بحث کی طرف ہرگز نہ آئیں گے، لیکن میرے پر یہ بہتان کھڑا کرنا کہ گویا میں صحیح عین کا منکر ہوں آپ کے لیے کچھ بھی مفید نہیں ہوگا۔ آپ ذرا غور کریں کہ کیا کوئی عقل مند ایسی کتابوں سے منکر ہو سکتا ہے جو اس کے دعویٰ کی اول درجہ پر مؤید اور حامی ہیں؟ ایسا تو کوئی نادان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں بخاری اور مسلم کی صحت کا قائل نہ ہوتا تو میں اپنی تائید دعویٰ میں کیوں بار بار ان کو پیش کرتا؟ چنانچہ اسی رسالہ ازالہ و احام میں بہت سی حدیثیں صحیح مسلم کی اپنے تائید دعویٰ میں پیش کر چکا ہوں، عام بخاری میں سے میں نے کم لکھا ہے، تو اس جگہ آپ کی خاطر کچھ اور بھی لکھ دیتا ہوں تا آپ پر واضح ہو کہ بخاری بھی ساجد کی حامی اور ناصر ہے، اور اگر آپ ہزار جان کنی کریں بخاری کو بھی مؤید مطلب ہرگز نہ پائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی طرح وہ بھی ساجد کے مدعا اور دعویٰ پر کامل دلائل پیش کرتی ہے۔ حضرت یہی تو میرے گواہ ہیں جن سے میرا دعویٰ ثابت ہوتا ہے، ان سے اگر انکار کروں تو کہاں جاؤں؟ اب لیجئے نمونہ کے طور پر کسی قدر بخاری کے دلائل پیش کرتا ہوں، اگر کچھ منکرانہ جوش ہے تو رد کر کے دکھلاویں، اور اگر کچھ سعادت ہے تو قبول کر لیں۔ وطوبہ للسعداء۔